صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا رب وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول فاخر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات عليه اذان محترم چونکہ سوالات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں کوئی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں براہ راست اپنی گفتگو کا آغاز ان سوالات ہی سے کر رہا ہوں ایک پرچہ میرے پاس کل کے سوال کا تھا جس میں ایک حصے کا جواب دیا گیا تھا اور ایک حصہ باقی رہ گیا تھا سوال یہ پوچھا گیا ہے جس طرح ایک غسل کرتے ہوئے دو نیتیں کی جا سکتی ہیں مثلا غسل جنابت اور غسل جمعہ اسی طرح سے ایک روزے میں دو نیتیں کی جا سکتی ہیں یا نہیں مثلا 15 شعبان کو قضاء عمری کا روزہ رکھنا چاہیں تو کیا اس کی نیت بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں غسل کے حوالے سے یہ بات بالکل صحیح اپنی جگہ پر مگر روزے کے حوالے سے اگر قضاء عمری کا روزہ ہے پچھلا کوئی روزہ قضا تھا جو رمضان کے مہینے کے علاوہ رجب شعبان شوال میں رکھا جا رہا ہے تو فقط قضا روزے کی نیت کی جائے گی اس میں دوسرے روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی ہے البتہ یہ امید رکھ سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ نے اپنا روزہ 15 شعبان کے دن رکھا قضا روزہ تو آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگر پروردگار صورت حال ایسی ہوتی کہ اگر مجھ پر یہ قضا روزہ واجب نہ ہوتا تو میں ضرور 15 شعبان کا یہ مستحب روزہ رکھتا. تو آپ امید رکھیں کہ پروردگار 15 شعبان کے روزے کا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا. مگر نیت کرتے وقت کم از کم آپ کو فقط قضاء عمری کی نیت کرنی ہے, قضاء روزے کی نیت کرنی ہے. 15 شعبان کے روزے کی نیت اس میں شامل نہیں کی جا سکتی. جبکہ غسل میں دونوں نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں کہ میں غسل کر رہا ہوں جنابت کا بھی اور جمعے کا بھی, اس میں دونوں نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں, مگر روزے میں دونوں نیتیں شامل نہیں ہو سکتی ہیں. ایک سوال کا پرچہ پورا آیا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ارجنٹ, لہذا آج ہی شاید جواب ان کو چاہیے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا تراوی میں جانا صحیح ہے کیونکہ وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تراوی میں اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ تراوی میں جا کے فقط وہاں بیٹھ جانا ہے تو کوئی حرج نہیں, تراوی میں جا کے بیٹھ جائیے اور وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, آپ سنتے رہیے قرآن. مگر اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ تراوی کی نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہونا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہی بدعت ہے. اس لیے کہ اسلام نے جس طرح کی عبادتیں سکھائی ہیں اور بتائی ہیں, عبادتیں بالکل اسی طرح سے انجام دی جا سکتی ہیں. اپنی جانب سے کوئی نہ عبادت بنائی جا سکتی ہے نہ اپنی جانب سے کوئی عبادت کی جا سکتی ہے. تو یہ عبادت تراوی کی رسول کے زمانے میں نہیں تھی, یہ بعد میں بنائی گئی ہے. اور بعد میں جو کچھ بنایا جاتا ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا, اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. چنانچہ اگر تراوی کی نماز جس طرح سے یہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اس طرح سے اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے تو اس کو بدعت کہا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں. ہاں, ہمارے یہاں بھی تراوی جیسی نماز موجود ہے. اگر آپ مفاتیح الجنان نام کی کتاب کھول کے دیکھیں تو جہاں رمضان کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں رمضان کی راتوں میں نمازیں پڑھنے کا تذکرہ ہوا ہے کہ ابتدائی 20 راتوں میں روزانہ 20-20 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے, اور خاص دعاؤں کے ساتھ اور خاص سوروں کے ساتھ. مگر وہ سب کی سب فرادہ پڑھنے والی ہے, جماعت کے ساتھ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. لہذا اگر وہ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں تو ایکچوئل تراوی وہی ہے, مگر وہ جو ایکچوئل تراوی تھی انہوں نے ان کو جماعت کے ساتھ کر دیا. اگر وہ فرادہ پڑھتے رہتے تو کوئی قباحت نہیں تھی, وہ دین اسلام کا حصہ بن جاتی. لیکن جماعت کے ساتھ اگر بنا دیا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو گئی, اور اگر اس کو دین اسلام سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو اس کو بدعت کہا جائے گا. چنانچہ دیکھنا پڑے گا کہ کس انداز سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے. نماز وہی ہے, رکعتیں وہی ہیں, مگر فقط انداز اگر بدل دیں گے تو یہ دین کی عبادت باقی نہیں بچے گی, بھائی کوئی اور عبادت بن جائے گی. ہاں, اس کے مقابلے میں اگر ان کے ساتھ نماز جماعت پڑھنا چاہیں, ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں جماعت کے ساتھ, عصر کی نماز ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں, فجر کی نماز ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں, تو کوئی قباحت نہیں ہے. ان کے ساتھ واجب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں, مگر طریقہ کار ذرا مختلف ہوگا. ہمارے یہاں جب کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں سورہ حمد اور بعض بارے سورے کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. ان کے ساتھ اگر جماعت پڑھی جائے گی تو ان دونوں سوروں کی تلاوت کی جائے گی. اگر سر نیت کریں گے آپ جماعت کی, مگر پوری نماز فرادہ کی طرح پڑھنا پڑے گی. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کون سی نماز ان کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں. کچھ نمازیں ان کے ساتھ جماعت میں پڑھنے کی اجازت ہے, تراوی کی نماز ان کے ساتھ جماعت میں پڑھنے کی اجازت نہیں. اچھا, اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کم از کم آج کی گفتگو سے نہیں ہے, اس لیے میں ان کے کچھ سوالوں کو چھوڑ دوں گا. ہاں, ایک سوال جس کا تعلق بینک کے انٹرسٹ کے حوالے سے تھا, اور یہ کل ہی مسئلہ آیا تھا بینک کا, تو اسے مکمل کیے دیتے ہیں. لکھا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کافر بینک سے انٹرسٹ لینا صحیح ہے. اس وقت ہماری حکومت بھی کافر سے ملتی جلتی ہے. ہمارے گھر کا بجلی کا بل ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے, نارمل لائٹس اور فین ہیں, بار بار شکایت کرائی گئی ہے مگر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. کیا اس صورت میں ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ہمارا بجلی کا بل کم آئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کا بل کم آئے, تو اس حکومت کو بھی کافر حکومت سے ملا دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اذان محترم, اگرچہ اس حکومت کا طور طریقہ یہی ہے کہ یہ کافروں والا ہے, مگر اس کے باوجود اس کو کافروں کی حکومت نہیں کہا جائے گا. یہ کافروں والی حکومت نہیں ہے, یہ مسلمانوں والی حکومت ہے. ہاں, مگر مسلمانوں کی حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. اگر وہ حکومت علی کے ہاتھ میں ہو تو بالکل پرفیکٹ مسلمانوں کی حکومت ہے, لیکن وہ علی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو مسلمان کی حکومت ہے مگر غاصب اور فاسق کی حکومت ہے. تو ہے تو مسلمان والی مگر وہ والی حکومت ہے، چنانچہ ہم اس کو کافر کی حکومت نہیں کہہ سکتے. اب رہ گیا بجلی کے بل کا مسئلہ. تو بجلی کے بل کا مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی بجلی کے چوری کی قطعاً اجازت نہیں دیتے ہیں. اب یہ آپ نے جو لکھا ہے کہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، وہ فقط آپ کا زیادہ نہیں آتا، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سب کا زیادہ آتا ہے. لہذا اگر بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو آپ کو کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو صحیح اور جائز قسم کا راستہ ہو. صحیح اور جائز قسم کا راستہ کا مطلب آپ اپنا میٹر بدلوانے کے لیے اگر ان کو کچھ دینا پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں، مگر میٹر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے کہ میٹر جو ایک 10,000 کا بتا رہا تھا وہ ایک دم 1,000 کا بتانے لگے، ایسا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. ہاں میٹر وہ لوگ بدل کے نہیں دے رہے ہیں یا لائن میں جو گڑبڑ ہے اس کو صحیح کر کے نہیں دے رہے ہیں، تو اس کو صحیح کروانے کے لیے اگر آپ پیسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مگر بجلی چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، کنڈا لگانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح کا دوسرا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں آپ یوٹیلیٹیز استعمال کر رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، گیس استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں، دوسری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ مکمل پورے پیسے نہ دینا چاہیں تو اس کی اجازت آیت اللہ سیستانی کسی صورت میں نہیں دیتے ہیں، چنانچہ اس کی اجازت تو نہیں مل سکتی ہے. اچھا اب میں نے چونکہ ان کے پرچے کے دو سوال پڑھ لیے ہیں لہذا ان سے اب گزارش یہی ہوگی کہ باقی جتنے سوالات رہ گئے ہیں اس کے لیے کل تشریف لائیں تاکہ جو دوسرے سوالات ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ ہو جائے. خمس کے حوالے سے سوال ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. چلیں خمس والے سوال کا پہلے تذکرہ کر دیتے ہیں کہ گھر کے راشن میں خمس نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اگر خمس نکالنے کی تاریخ گزر گئی ہو تو کیا کریں. خمس نکالنے میں ہر اس چیز کا حساب کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے خمس کی تاریخ پر ہمارے پاس بچ گئی ہے. پیسے بچ گئے ہیں تو پیسے کا خمس نکالنا ہے، کپڑا بچ گیا ہے بغیر سلائی کے یا سلائی کیا ہوا مگر اس کو پہنا نہیں ہے، اس کا خمس نکالنا پڑے گا. راشن بچ گیا ہے تو جتنا راشن بچ گیا اس کا خمس نکالنا پڑے گا. پرفیوم بچ گیا ہے تو پرفیوم کا، جو چیز بھی بچ گئی ہے ہر چیز کا خمس ہمارے خمس کی تاریخ جب آ جائے گی اس پر اس کا خمس نکالنا پڑے گا. چنانچہ اگر گھر کا راشن بچ گیا ہے، ہم نے 5 کلو چینی منگوائی تھی، 4 کلو خرچ ہو گئے، 1 کلو بچ گئی، 1 کلو چینی کا خمس دینا پڑے گا. ہم نے 15 کلو آٹا منگوایا تھا، 10 کلو ختم ہو گیا، 5 کلو پڑا ہوا ہے، تو 5 کلو میں سے 1 کلو آٹا خمس کے طور پر نکالنا پڑے گا. یہی معاملہ باقی دوسرے راشن کا ہے، جتنی بھی چیزیں اگر بچ جائیں گی ان سب پر خمس دینا پڑے گا. اور اسی طرح سے کتابیں ہیں، کپڑا ہے اور دوسرا سامان ہے، ایسا سامان کہ جس کو اگر ہم مارکیٹ میں بیچنا چاہیں تو بک جائے اور اس کے کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں، اگر ایسا سامان ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کا خمس نکالنا پڑے گا. ہاں اگر ایسا سامان ہے کہ جس میں مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی کا مطلب وہ بالکل مٹی ہے، اگر مٹی اٹھا کے مارکیٹ میں بیچنا چاہیں تو کوئی نہیں خریدے گا. لیکن اگر پستی جگہ ہمارے پاس ردی پستی کے پیپرز ہیں اور وہ ہمارے پاس 10 کلو پڑے ہوئے ہیں، تو 10 کلو پیپرز ردی پستی ہے بالکل، مگر اس کے باوجود 10 کلو کی قیمت ہے، 10 کلو کی قیمت مثلا خالی 50 روپے ہے، تو 50 روپے کا خمس نکالنا پڑے گا ہمیں. چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز کے جو مارکیٹ میں بیچنا چاہیں اور اس کی قیمت مل جائے تو اس کا خمس دینا پڑے گا. یہ تو گزارش ہوگی اس حوالے سے کہ جو عام طریقے کے مطابق خمس دینا ہوتا ہے، مگر خمس کے حوالے سے ایک بات پیش نظر رکھیے. میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر کسی نے خمس نہیں دیا اور اس مسلح پر نماز پڑھ لی تو اس کی نمازیں باطل ہو جائیں گی. اس گھر میں نماز پڑھ لی کہ جس میں خمس دیا گیا ہے، خمس واجب ہو گیا اور نہیں دیا گیا ہے، اس کی نمازیں غلط ہو جائیں گی. جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ بیکار ہے، جو روزہ افطار اور سحر کر رہا ہے وہ سب غلط ہو سکتا ہے، یعنی عذاب کا مستحق بن سکتا ہے. چنانچہ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس کو انجام دینا پڑے گا، یہ حق امام ہے، اس کو الگ کرنا پڑے گا، اس کا کوئی راستہ نہیں. ہاں اگر اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، اس وقت پیسے نہ ہو تو مجتہدین کے وکیل ہیں، ان سے رابطہ کر کے اس اماؤنٹ کی قسطیں بنوائی جا سکتی ہیں، اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اتنا زیادہ خمس ہم تو ادا کر ہی نہیں سکتے لہذا چھوڑو، اس کو چھوڑو والا معاملہ نہیں ہوگا، کم از کم وکیل کے پاس جانا پڑے گا تاکہ اس عبادت کو انجام دیا جا سکے. خمس کے حوالے سے اب ایک امپورٹنٹ مسئلہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے پاس مثلا ڈالرز پڑے تھے اور مثلا $1,000 ہمارے پاس پڑے تھے اور یہ $1,000 اس پر ہم نے خمس نکال دیا تھا، یہ $1,000 ہم نے اس وقت خریدے تھے جب ڈالر کی قیمت ₹60 تھی، تو $1,000 کا مطلب ہے کہ ₹60,000 ہم نے ان $1,000 پر خمس نکال دیا تھا، مگر آج ڈالر کی قیمت ₹60 نہیں ہے، آج ڈالر کی قیمت 75, 76, 77 روپے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوبارہ اس پر خمس نکالنا پڑے گا کہ نہیں نکالنا پڑے گا؟ ہم نے تو لیا تھا 60 کے حساب سے اور 60 کے حساب سے خمس نکال بھی دیا تھا، مگر اب وہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو کم از کم $1,000 پر ₹15,000 کا ہمیں منافع ہوا ہے، تو اس ₹15,000 پر ہمیں خمس نکالنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ ہے امپورٹنٹ سوال۔ دار و مدار اس بات پر ہے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے ہوں، بابا جو بولے ایک اور صلوات پڑھیں ذرا، معلوم نہیں باہر تک آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، غالباً باہر تک آواز نہیں جا رہی، آواز نہیں آ رہی باہر تک، چاہیے تو پھر گزارش میری یہی ہوگی کہ اگر آپ مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، تاکہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی زحمت ہوگی مگر مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مسئلہ حل ہو گیا لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں کس وقت شیطان سے دوبارہ حملہ کرے تو آواز دوبارہ کٹ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر ₹60 کی قیمت والے ڈالر خریدے ہیں اور اس پر خمس دے بھی چکے ہیں، اب اگر اس کی قیمت ₹75 ہو گئی تو کیا کیا جائے؟ اس کے دو پہلو ہیں، نمبر ون، ہم نے یہ ڈالر خریدے تھے اس لیے کہ ڈالر خرید کے رکھ دیں گے تو کم از کم جو روپیہ گرتا رہتا ہے وہ معاملہ ڈالر میں نہیں ہوگا، تو ہم نے اس لیے ڈالر خریدے تھے کہ ڈالر سیف پڑے رہیں، اس کی قیمت گرنے نہ پائے، اور ہم نے خرید کے رکھ لیے۔ اگر ہماری نیت یہ تھی ڈالر خریدنے کی کہ کرنسی کا جو ڈی ویلیویشن ہوتا ہے اس ڈی ویلیویشن سے بچنے کے لیے ہم نے ڈالر خریدے اور رکھ دیے، اور اب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، جب ڈالر کی قیمت کم تھی اس وقت ہم نے پورے ڈالر کا خمس نکال دیا تھا، اب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، تو ایسی صورت میں ابھی ہمیں ڈالر پر خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے اس ڈالر کو پاک بنا لیا، اس پر خمس نکال کے اس کو مخمص کر لیا ہے، ابھی اس پر خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت یہ تھی کہ ہمیں فقط بچانا ہے اپنی کرنسی کو، روپیہ جو ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی کرنسی کو بچانا تھا، اس لیے ہم نے یہ خرید لیے، باقی اور کوئی ریزن نہیں تھا، تو اب جب تک ہمارے پاس یہ ڈالر پڑے رہیں گے اس پر خمس نہیں ہوگا، یہ سال، دو سال، پانچ سال، دس سال یہ پڑے رہیں، چونکہ ہم اس پر خمس دے چکے ہیں اور خمس زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہوتا ہے، ہم نے اس پر خمس نکال دیا ہے، لہذا دس سال بھی پڑے ہیں تو اس پر ہمیں دوبارہ خمس نہیں دینا ہے۔ یہ کب ہے کہ اگر ہم نے اس نیت سے خریدا ہے کہ ہم اپنی سیونگز کو بچانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ضائع ہو جائے، ڈی ویلیو ہو جائے، لیکن اگر وہ افراد کے جو ڈالر کی خرید و فروخت کا بزنس کر رہے ہیں، جن کا کام ہی ہے بزنس کرنا، اگر وہ بزنس کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈالر خریدے ہیں اور اگرچہ اس ڈالر پر انہوں نے خمس نکال دیا تھا اور ان کا ارادہ اب بھی بزنس کرنے کا ہی ہے، تو جیسے جیسے ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی ایسے ایسے ان کو خمس نکالنا پڑے گا۔ میں بارہ گزارش کر چکا ہوں کہ گھر کے اخراجات کا خمس نکالنے کا طریقہ الگ ہے، بزنس کے خمس نکالنے کا طریقہ کار الگ ہے۔ گھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو استعمال کر لیا، ایک مرتبہ استعمال کر لیا، اب اس پر خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شلوار قمیض کا ایک جوڑا سلوایا تھا، ایک مرتبہ میں نے استعمال کر کے مجھے پسند نہیں آیا، میں نے چھوڑ دیا، اب وہ سال دو سال میرے پاس پڑا رہے، دوبارہ خمس نکالنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ استعمال کر لیا۔ یہ ہے گھر کے خمس نکالنے کا طریقہ کار، مگر بزنس کے خمس نکالنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ بزنس میں اگر ایک چیز استعمال کر بھی لی جائے تب بھی اس پر خمس نکالنا پڑ رہا ہے۔ مثلا میں نے اپنے دفتر کے لیے اے سی خریدا تھا، اس وقت 35,000 اس کی قیمت تھی، اور خریدتے ہی میں نے اس کا استعمال شروع کر دیا، دفتر میں اس کو استعمال کر رہا ہوں مسلسل، 6 مہینے کے بعد میری خمس کی تاریخ آ گئی۔ اب 6 مہینے کے بعد جتنا مجھے بزنس میں پروفٹ ہوا ہے ان تمام چیزوں کا خمس نکالنا پڑے گا. اور اگر میں نے اے سی کا خمس نہیں نکالا, خمس نکالے بغیر یہ اے سی خرید لیا تھا, تو چھ مہینے کے بعد جب میری خمس کی تاریخ آئی ہے تو اس اے سی پر بھی خمس نکالنا پڑے گا. اگرچہ 35,000 کے اعتبار سے نہیں نکالنا پڑے گا, 35,000 کا میں نے خریدا تھا, 35,000 کے حساب سے خمس نہیں نکالنا, مگر جس دن مجھ پر خمس واجب ہوا ہے اس دن اس کی ریسیل ویلیو کیا ہے, جو ڈیپریسیشن ویلیو بنی ہے اس کی ریسیل ویلیو, اس ریسیل ویلیو کے حساب سے خمس نکالنا پڑے گا. خریدا تھا میں نے مثلا 35,000 کا, آج اگر بیچنے جاؤں تو مجھے 10,000 ملیں گے, اس سے زیادہ نہیں ملیں گے, تو 10,000 پر خمس دینا پڑے گا. تو 10,000 پر خمس دینا پڑے گا اگرچہ میں نے پورے 6 مہینے اس کو استعمال کیا, استعمال کے بعد بھی اس پر خمس دینا پڑے گا. تو بزنس کی آئٹمس پر خمس نکالنے کا الگ طریقہ ہے, گھر کی آئٹم پر خمس نکالنے کا بالکل الگ طریقہ, یہ دونوں ایک نہیں ہے. تو اگر ڈالر میں نے بزنس کے لیے خریدے ہیں تو بزنس میں جتنی اس کی ویلیو اپریشیٹ ہوتی جائے گی, جتنی ویلیو بڑھتی جائے گی, ہر سال اس کی ویلیو پر خمس نکالنا پڑے گا. اگر بزنس کے لیے میں نے ایک دکان خریدی تھی, خریدتے وقت 10,00,000 کی تھی, جب خمس کی تاریخ آ گئی میری تو اس کی قیمت بڑھ کے 15,00,000 ہو گئی, 10,00,000 کا خمس نکال چکے تھے, اب 15,00,000 ویلیو ہو گئی, 5,00,000 اور نکالنا پڑے گا. اس کے بعد نیکسٹ ایئر 15,00,000 کا خمس نکال چکے ہیں, نیکسٹ ایئر جب ہم نے دیکھا تو اس کی قیمت بڑھ کے 25,00,000 ہو گئی, 15,00,000 کا نکال چکے تھے, 10,00,000 اور نکالنا پڑے گا. تو بزنس میں جتنی ویلیو اپریشیٹ ہوتی جاتی ہے ہر سال اس کا الگ خمس نکالنا پڑتا ہے, یا اس چیز کی ویلیو ڈیپریشیٹ ہوتی جاتی ہے تو جتنی قیمت گری ہے اتنی گری ہوئی قیمت کے حساب سے خمس نکالنا پڑتا ہے. اے سی خریدا تھا 35,000 سے 10,000 کا ہو گیا, 10,000 پر خمس نکالنا پڑے گا. گاڑی خریدی تھی, خریدتے وقت 10,00,000 کی تھی, اب جب بیچنے جائیں تو 5,00,000 کی ہے, 5,00,000 پر خمس نکالنا پڑے گا. تو اپریشیشن اور ڈیپریشیشن کا حساب کتاب کرنے کے بعد بزنس میں جو تاریخ آئے گی اس کے حساب سے خمس نکالنا ہوتا ہے. تو ڈالر میں اگر بزنس کے لیے ہے تو اس کا خمس نکالنا پڑے گا, بزنس کے لیے نہیں تھا, سیونگس کے لیے تھا تو اس پر خمس نکالنے کی ضرورت نہیں. تو اب یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ کس چیز کے لیے ڈالر خریدا. ہاں اگر ڈالر ایک مرتبہ بیچ دیا, سیونگس کے لیے رکھا تھا, زیادہ ٹائم ہو گیا ذرا سا, مگر اجازت دیں گے میں یہ مسئلہ مکمل کروں, ذرا ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے. بزنس کے لیے نہیں خریدا, سیونگس کے لیے خریدا, مگر بیچ میں کہیں ضرورت پڑ گئی لہذا بیچ دیا, تو خریدا تھا 60 کے حساب سے, اب بیچا ہے 77 کے حساب سے. اب یہ بیچنے کے بعد یہ پیسہ اگر خمس کی تاریخ آنے سے پہلے میں نے خرچ کر دیا تو کوئی خمس نہیں ہے. اگرچہ $1 پر 17 روپے کا پروفٹ ہوا تھا, مگر خمس کی تاریخ آنے سے پہلے میں نے خرچ کر دیا, اس پر کوئی خمس نہیں ہے. ہاں لیکن خمس کی تاریخ آنے تک یہ پیسہ بچا رہا تو ایسی صورت میں 17 روپے جو زیادہ پروفٹ ملا ہے اس 17 روپیز کے اماؤنٹ پر الگ سے خمس دینا پڑے گا. 60 پر تو دے چکے تھے, اس 17 روپے پر مزید خمس دینا پڑے گا. کب؟ اگر یہ بچا رہے, اگر خمس کی تاریخ آنے سے پہلے ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ ڈالر چاہے کتنا ہی اوپر چلا جائے اس پر کسی طرح کوئی خمس نہیں ہوگا. بابا سے بولیں ایک سلوات پڑھیں ذرا. اذان محترم, آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر کوئی گفتگو بیان کرنے نہیں آیا ہوں, اور وجہ بالکل مناسب معلوم ہے کہ آج رسول کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے, لہذا اسی مناسبت سے کچھ باتیں مجھے آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. جو عنوان میں نے شروع کیا تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے فقط ایک ہی تقریر میرے پاس اب بچی ہے, وہ ہے کل کی تقریر. تو اب جس منزل پر میں عنوان پہنچا سکوں گا وہ پہنچا دوں گا, مگر آج کی گفتگو کم از کم عنوان سے اس لیے ہٹ کر ہوگی کہ ام المومنین کی وفات کی تاریخ ہے, لہذا ان کا تذکرہ آج لازمی ہے, کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یہ سورہ روم کی آیت ہے, آیت نمبر 21, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جن سے تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو, اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا. ان نفیز لآیات لقوم یتفکرون, فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں پوشیدہ ہیں. ازواج, چاہے مرد کے لیے بیوی ہو یا عورت کے لیے شوہر ہو, یہ ایسا رشتہ پروردگار عالم نے قائم کیا ہے کہ اس میں کئی پہلو آیت ہی میں بیان کر دیے گئے ہیں. زندگی میں انسان خود مشاہدہ کر سکتا ہے, تجربہ کر سکتا ہے کہ کتنے اس کے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں, مگر کئی پہلو خود آیت میں ہی بیان کر دیے گئے ہیں. تمہارے ہی جن سے ازواج کو پیدا کیا ہے, اس لیے اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکتے ہو. سب سے پہلا ریزن جو بتایا گیا ہے وہ سکون. زوجیت کا جو سب سے پہلا ریزن قرآن بتا رہا ہے وہ ہے سکون. اور یہ سکون میسر آئے گا اور آ سکتا ہے, لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے. کئی ایسے افراد کم از کم مجھے تو ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا میرا قطعاً شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا, مگر ایک مرتبہ شادی کر لی تو اب یہ بار بار پچھتاوا ہو رہا ہے کہ 35 برس کی عمر میں جا کے کیوں شادی کی, 18 سال کی عمر میں شادی کیوں نہیں کر لی. یعنی شادی کا وہ جو فائدہ تھا میں نے 18 سال تک کیوں گنوایا. ان میں بیسک اور بنیادی فائدہ ہے سکون. جناب خدیجہ اور رسول کے شادی کا جو معاملہ ہے, اب آپ دیکھیں اس میں جناب خدیجہ کے حوالے سے کہ کتنی دانشمند خاتون ہیں یہ, کتنی جینیس عورت ہیں یہ. بڑے بڑے مرد بھی اتنے جینیس نہیں ہوتے ہیں جتنی یہ جینیس ہے. جناب خدیجہ کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ بات بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ انتہائی دولت مند خاتون تھی, بڑی پیسے والی خاتون تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے. آج کے دور میں یہ جتنے ارب پتی ہیں ان میں سے اکثریت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. کم 5-6 ریزن بتا دیتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوگا جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ آیا ہوگا. کون سے 5-6 ریزن؟ یا تو اسمگلر ہوں گے, یا یہ ڈرگ کا کام کرنے والے ہوں گے, یا یہ وزیر ہوں گے, یا یہ دہشت گرد, یعنی یہی والے کام ہوں گے ان کے ذریعے سے پیسہ آ سکتا ہے. ورنہ تو باقی ارب پتی تو آدمی نہیں بن سکتا آج کے دور میں. تو اب جو صورت حال رسول کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر ترین خاتون, پورے عرب کی امیر ترین خاتون, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ اتنی امیر ترین کیسے بن گئی؟ اس کا ایک ریزن مورخین نے بیان کیا ہے. جناب خدیجہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, یہ خاندان عیسائی خاندان ہے. یہ عربوں کی طرح مشرک نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت کرے, یا لاتین قسم کا خاندان نہیں ہے. یہ عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں, لہذا عیسائی اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے, اہل کتاب تھے, لہذا دانشمند لوگ سمجھے جاتے تھے. تو اس کی پوری فیملی عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور عیسائیوں کا طریقہ کار آپ کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں روحبانیت ہے. روحبانیت کا مطلب ہے کہ اگر آپ دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں بیٹھ کے عبادت کریں تو زیادہ ثواب ملے گا. اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسلام میں یہ تو بدترین عمل ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مگر عیسائیوں کا طریقہ کار یہ کہ اگر آپ ساری دنیا کے کام کاج جنگل میں چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جائیں, جتنا جنگل میں بیٹھ کر آپ عبادت کریں گے اتنا ہی آپ کا مرتبہ بلند ہوگا. تو عیسائیوں کا جو طریقہ کار تھا اس طریقے کے مطابق خدیجہ کا خاندان روحبانیت کی طرف مائل ہو گیا تھا, اور بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو راہب بنتے چلے جا رہے تھے, یعنی دنیا داری چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جانا, دنیا داری چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جانا. اب یہ دنیا داری چھوڑ کے جنگل میں جائیں گے اور عبادت کریں گے, مگر اس کے باوجود جو دنیا چھوڑ رہے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو پیسہ ہے. وہ پیسہ کہاں ڈالا جائے, کیا کیا جائے ان کا اس پیسے کا؟ تو رفتہ رفتہ صورت حال ایسی بن گئی کہ سب نے یہ محسوس کیا کہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ اگر ان کو پیسہ دیا جائے تو یہ ویل یوٹیلائز اپنے پیسے کو کریں گی, اپنے پیسے کو شاندار طریقے سے استعمال کریں گی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خاندان میں قریب قریب 50 راہب بنے تھے, 50, اور سب دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے تھے. اب جو دنیا کو چھوڑ رہا ہے اپنی دولت خدیجہ کے سپرد کر رہا ہے, دولت خدیجہ کے پاس جمع ہوتی چلی جا رہی. تو 50 راہبوں کی دولت جناب خدیجہ کے پاس جمع ہو گئی تھی. ایکچوئل ریزن یہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ خالصتاً بزنس سے جناب خدیجہ نے کمایا ہو, نہیں, ایکچوئل ریزن بزنس نہیں تھا. ایکچوئل ریزن یہ تھا کہ ان وجوہات سے انہوں نے اتنا پیسہ حاصل کر لیا تھا. اور پھر یہ طریقہ کار معلوم ہے کہ جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ مزید پیسہ بناتا ہے, زیادہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتا ہے. تو ہاں ایسا کیا تھا جناب خدیجہ کہ اپنے بزنس کو زیادہ زیادہ ایکسپینڈ کیا, اور بزنس کو جو ایکسپینڈ کیا اتنا ہیوج انہوں نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر لیا کہ ایک طرف سارے عربوں کا بزنس, پورا عرب ایک طرف اور ایک طرف فقط خدیجہ کا بزنس. اگر دونوں کے بزنس کو کمپیئر کیا جائے تب بھی خدیجہ کا بزنس زیادہ بڑا ہے سارے عربوں کے مقابلے میں. اس زمانے کے اعتبار سے اونٹ سب سے زیادہ بڑی سواری سمجھی جاتی تھی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے. تو ٹرانسپورٹیشن میں جناب خدیجہ کے 80,000 اونٹوں کا قافلہ ہوتا تھا جو بزنس کا سامان لے کے ایک سٹی سے دوسرے سٹی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جایا کرتا تھا. اب 80,000 کا جو سامان لے کے جانے والا قافلہ ہے اتنا ہیوج بزنس سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو اب یہ پیسہ خدیجہ کے پاس موجود ہے مگر پرابلم یہ تھا کہ یہ بزنس جتنا ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے اس میں کرپشن بڑھتا جا رہا ہے اس میں خود بود بڑھتا جا رہا ہے. یہ پرابلم خدیجہ کو اس قدر زیادہ پیش آیا کہ ان کو ضرورت پڑی کسی ایسے آدمی کی کہ جو ان کے بزنس کو بہت شاندار طریقے سے کنٹرول کر رہے. اچھا بزنس جو شاندار طریقے سے کنٹرول کرے اس میں دو کوالٹیز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اگر یہ دو کوالٹی نہ ہو تو بزنس ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا. نمبر ون پہلی بات یہ کہ وہ بزنس کو چلانا جانتا ہو. جاہل آدمی کے ہاتھ میں دے دیں گے وہ نہیں چلا سکتا, وہ تو اور فلپ کر دے گا بزنس. بزنس کو صحیح طرح سے چلانا جانتا ہو یہ سب سے پہلی کوالٹی ہے. نمبر ٹو وہ بزنس کو چلانے کے ساتھ ساتھ کرپشن فری آدمی ہو, کسی طرح کا کرپشن کرنے والا نہ ہو. اس لیے کہ بزنس کو چلائے گا بہت اچھے انداز سے مگر آدھا پیسہ خود ہی کھا جائے گا تو بزنس کیسے آگے بڑھے گا, پھر تو بزنس آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اب خدیجہ کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ یا تو ان کو ایسا آدمی مل جاتا کہ جو بزنس کو چلانا جانتا ہے مگر وہ بہت کرپٹ آدمی ہے زیادہ بیکار ہے, بزنس کو چلا سکتا ہے مگر کرپٹ ہے بیکار ہے فائدہ نہیں پہنچائے گا, یا دوسرا یہ کہ کرپٹ تو نہیں ہے ایماندار آدمی مگر بزنس کو چلانا ہی نہیں جانتا وہ بزنس کیسے چلائے. تو یہ پرابلم خدیجہ کے لیے تھا. اس پرابلم کو سالو کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا. سالو کرنے کے لیے خدیجہ کی نگاہیں فقط اور فقط ایک شخصیت پر پڑی ہیں. وہ شخصیت کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ ان کی عمر 25 سال سے کم ہے اور 25 سال سے کم کا مطلب ہے ایک طرح سے بچپانہ عمر ہے, بالکل نوجوانی کی عمر ہے. اتنا ہیوج بزنس چلانے کے لیے بہت ایکسپیرینس قسم کا آدمی چاہیے مگر اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر میں اس کے سپر بزنس کروں تو شاید یہ صحیح طرح سے چلا لے گا. اچھا ہوا کیا, انہوں نے اپنی جانب سے یہ طے کر لیا کہ مجھے اپنا بزنس ان کے ہاتھ میں دینا ہے. ابھی باقی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, دیکھیں شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری علامتیں رفتہ رفتہ خدیجہ سن رہی ہیں مگر ابھی تو پہلے بزنس کی بات ہے, اپنے بزنس کو کیسے ایکسپینڈ کیا جائے. چنانچہ نظر پڑی ہے تو 23 سال کے نوجوان پر نظر پڑی ہے کہ 23 سال کا نوجوان ہے, 24 سال کا نوجوان ہے اور 24 سال کے نوجوان کے ہاتھ میں اتنا ہیوج بزنس دے دینا یہ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. بل گیٹس کبھی 20 سال کے نوجوان کے ہاتھ میں کام نہیں دے گا, یہ ہم کبھی کبھار سنتے ہیں, کبھی کبھار کیا تاریخوں میں بھی لکھا ہے, آپ اکثر بھی تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے 18 برس کی عمر میں سندھ کو فتح کر لیا. کس نے کہا یہ؟ یہ سب احمقانہ باتیں ہیں, یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. 18 برس کی عمر میں کون یہ اتنا بڑا کام انجام دے سکا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ خلیفہ کا بھانجا بھتیجا تھا, وہ گورنر کا جاننے پہچاننے والا تھا, لہذا نام اس کا آگے کیا گیا, کام تو دوسرے پیچھے کر رہے تھے. آج بہت سارے ایسے منسٹر بنے بیٹھے ہیں جن کی عمر 25 سال 30 سال کی عمر ہے, کیا وہ اس قابل ہیں کہ منسٹری چلا سکیں؟ نہیں, ان کے باپ چونکہ پارٹی کے بڑے عہدیداران ہیں لہذا پارٹی کی وجہ سے مجبور ہیں کہ ان کو عہدہ دیا جائے, تو خود تو عہدہ نہیں لے سکتے لہذا ان کے بیٹے کو عہدہ دیا. خود عہدہ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ بی اے پاس نہیں ہے تو اب ان کے بیٹے کو یہ عہدہ دینا پڑے گا. یہ ساری پالیٹکس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, پیور شیئر پالیٹکس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اب یہ محمد بن قاسم کا جو نام لیا گیا کچھ بھی نہیں ہے. محمد بن قاسم کیا جانتا ہے؟ کچھ نہیں جانتا. وہ اس کے پیچھے بڑے بڑے جنرل ہیں, جو جنرل تھے انہوں نے یہ سارا کام انجام دیا. اب وہ صحیح انجام دیا یا غلط انجام دیا وہ ایک طرف, بلا وجہ کی بات بیچ میں نکل آئی, نہ جانے پاسے کو فاجر کی باتیں کہاں سے نکل آتی ہیں. تو اب اصل معاملہ یہ تھا کہ اگر اتنا ہیوج قسم کا بزنس کسی کے سپرد کیا جائے تو ایکسپیرینس آدمی ہونا چاہیے. 23-24 سال کا نوجوان اس کے سامنے کیسے, اس کو کیسے بزنس سپرد کیا جا سکتا ہے؟ خدیجہ نے تو طے کر لیا. چنانچہ جناب ابو طالب کو مدعو کیا, جناب عباس کو بلایا اور کہا کہ میں اپنا یہ بزنس پورا جو یہ ٹرانسپورٹ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہیوج سامان جائے گا اس پورے کا انچارج میں تمہارے بھتیجے کو بنانا چاہتی ہوں. ابو طالب بھی حاضر ہیں, ابو طالب کے بھائی جناب عباس وہ بھی حاضر ہیں اور رسول کو بھی بلایا گیا ہے. خود جناب ابو طالب و عباس کے سپرد بھی نہیں کر رہی, ان کے سپرد کر رہی ہیں. کہا کہ میں سارا بزنس ان کے سپرد کرنا چاہتی ہوں. ابو طالب نے کہا کہ تم نے بہترین انتخاب کیا ہے، اس سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا. چنانچہ خدیجہ بھی راضی ہیں، ابو طالب بھی راضی ہیں، عباس بھی راضی ہیں، ساری ڈیل ایک طرح سے طے ہو گئی. مگر جناب خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، اکثر ان کا تذکرہ آتا رہا میسرہ. یہ بہت ہی ایکسپیرینس قسم کا آدمی تھا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب غلام کا تذکرہ آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہوگا، یہ خالی وزن اٹھانا جانتا ہوگا، یہ جسمانی طور پر مسکولر آدمی ہوگا، باقی سوجھ بوجھ کچھ نہیں ہوگی اس میں، سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. جب ایک قوم دوسری قوم پر اٹیک کرتی تھی تو وہاں کے بہت بڑے بڑے انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ سب کو وہ قید کر لیا کرتے تھے. تو یہ غلام تھا مگر انتہائی بریلینٹ اور انتہائی ایکسپیرینس قسم کا آدمی تھا. جب ساری باتیں طے ہو گئیں تو اس نے خدیجہ کو ایک پروپوزل پیش کیا کہ آپ بہت ہیوج قسم کا رسک لے رہی ہیں، اتنے ان ایکسپیرینس آدمی کے ہاتھ میں ماذا اللہ ثم ماذا اللہ اتنا ہیوج بزنس دے دینا یہ بہت بڑا رسک ہے، تو کم از کم اس کی ان کے ٹرائی ٹیسٹ تو لیں، یہ ٹرائی ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ٹرائی ٹیسٹ تو لیں. بس یہ بات میسرہ نے کہی تھی خدیجہ کو، ایک مرتبہ ابو طالب کو جلال آ گیا کہ تم میرے بھتیجے کا امتحان لینا چاہتے ہو، تم میرے بھتیجے کے متعلق ڈاؤٹ میں پڑے ہو، تم میرے بھتیجے کو پہچانتے نہیں ہو کہ کون ہے، ایک دم جلال میں آ گئے ابو طالب. اور ظاہر ہے کہ جس نے بچپن سے لے کے اس عمر تک دیکھا ہے اور نور ہی نور دیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے بھتیجے کی شان میں کس طرح سے گستاخی برداشت کر سکتے ہیں. یہ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ابو طالب اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی اولاد کی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب اس طرح سے ابو طالب جلال میں آ گئے، اللہ کے رسول نے چچا سے کہا کہ چچا کوئی بات نہیں، انہیں ٹیسٹ لینے دیں، یہ جو انٹرویو لینا چاہتے ہیں ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں ٹیسٹ لینے دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اب جب جناب ابو طالب سے خود رسول نے خواہش کی تو ابو طالب خاموش ہو گئے. چنانچہ ٹیسٹ کی مرحلہ کا مرحلہ آئے، انٹرویو کا مرحلہ آئے کہ انٹرویو میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، کیا ٹیسٹ لیا جائے، کیا ٹیسٹ لیا جائے وہ بھی میسرہ نے بتایا کہ کیا ٹیسٹ لیا جائے جس سے پتا چلے گا کہ یہ ہیوج بزنس چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. کہا کہ 80,000 اونٹوں کا قافلہ ہے، بہت تیزی سے ٹائم نکل گیا، 80,000 اونٹوں کا قافلہ ہے یہ. 80,000 اونٹوں کا قافلہ کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز کنٹرول کرنے والی ہے وہ اونٹ ہی ہے، اگر اونٹ کنٹرول نہیں ہوا تو یہ قافلہ کیسے کنٹرول ہوگا. لہذا ان کا ٹرائی ٹیسٹ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں ایک اونٹ دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ یہ اونٹ ان سے کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مگر یہ عام طرح کا اونٹ نہیں، پاگل طرح کا، پاگل قسم کا اونٹ. بھائی 80,000 میں تو کوئی بھی کسی وقت بھی پاگل ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی وقت سرپرا بن سکتا ہے. لہذا اونٹ کا ٹرائی ٹیسٹ لیا گیا کہ ایک پاگل قسم کا اونٹ لایا گیا اور رسول کے حوالے کیا گیا کہ ان کو کنٹرول کریں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں آپ. یہ پاگل اونٹ منگوایا گیا بطور خاص ٹرائی ٹیسٹ کے لیے اور رسول کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. ایسا اونٹ ہے کہ جس کے قریب بھی جانے کو کوئی تیار نہیں، ایسے خوفزدہ اور ایسے ڈر رہے ہیں کہ اگر ذرا سا ان کے قریب ہوئے تو یا تو ہمیں کچل دے گا یا اپنے دانتوں سے ہماری کھوپڑی اکھاڑ دے گا. ایسا خطرناک قسم کا اونٹ، اس طرح کا اونٹ رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا. ایک مرتبہ رسول آگے بڑھے، جیسے جیسے رسول آگے بڑھتے گئے یہ اونٹ آہستہ آہستہ رام ہوتا چلا گیا، اور اتنا رام ہو گیا، اتنا رام ہو گیا کہ جیسے ہی رسول اونٹ کے بالکل قریب پہنچے تھے، ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا، ہاتھ سر پہ پھیرا بھی نہیں تھا، کوئی دعا بھی نہیں پڑی تھی، کچھ بھی نہیں کیا، جیسے ہی رسول اس کے قریب پہنچے تھے، جیسے ہی رسول اس کے بالکل قریب پہنچے یہ اونٹ اتنا جھک گیا کہ جھک کر رسول کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور بار بار بوسے لینے لگا، اس انداز سے کہ جیسے پہچان گیا کہ یہی اللہ کا رسول ہے. اس منظر کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ ہاں ہاں یقین ہے یہ بزنس کو چلا سکتے ہیں. یہ چیز خدیجہ تو پہلے سے جانتی تھی مگر اب ٹرائی ٹیسٹ بھی ہو گیا تھا، جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں انٹرویو میں بھی کامیابی ہو گئی تھی، اب تو بات مکمل ہو گئی تھی. یہ پہلا دانشمندانہ فیصلہ تھا خدیجہ کا جو انہوں نے انجام دیا تھا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس سے بھی بڑھ کر جناب خدیجہ کا ایک اور دانشمندانہ فیصلہ ہے، بریلینٹ، بہت ہی انٹیلیجنس قسم کا فیصلہ. وہ کیا کہ رسول کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا، یہ اس سے بھی زیادہ دانشمندانہ فیصلہ تھا. حالانکہ کوئی میل ملاپ نہیں ہے، دیکھیے آج کی دنیا میں ہم 25 باتیں دیکھتے ہیں جب بچے اور بچیوں کی شادی کرنے جاتے ہیں 25 باتوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے, عمر صحیح ہے کہ نہیں ہے, کام کاج کرتا ہے کہ نہیں ہے, قد پورا ہے کہ نہیں ہے, لنگڑا تو نہیں ہے, 25 باتوں کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر کہیں بھی چھوٹی موٹی بات نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے, یہ لڑکی ٹھیک نہیں. اچھا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکا بالکل پرفیکٹ ہے, لڑکی بالکل پرفیکٹ ہے, لڑکی کے خاندان میں کسی کو کوئی گڑبڑ ہے, خاندان میں بھی جو گڑبڑ ہے, ماں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, باپ میں کوئی گڑبڑ نہیں, نانا اور نانی میں کوئی گڑبڑ ہے. کیا گڑبڑ ہے صاحب؟ نانا اور نانی میں بیماری یہ تھی کہ ان کے یہاں تھیلیسیمیا تھا مثلا. پھر تو ہماری نسل میں بھی آ سکتا ہے. تو گڑبڑ لڑکے میں کوئی نہیں ہے, لڑکے میں ماں باپ میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں, وہ آبا و اجداد میں کہیں گڑبڑ ہے تب بھی لوگ رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ رشتہ کریں گے نہ کریں. ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ میچ بنا کہ نہیں بنا. عربوں کا دستور یہ تھا کہ ان کے یہاں کف ایک ہونا ضروری ہوتا تھا. کف ایک ہونا کا مطلب ہمپلہ ہونا. ہمپلہ ہونے کے ناطے سے خدیجہ کا پیسہ اور اس کی دولت دیکھیے اور رسول کا پیسہ اور ان کی دولت دیکھیے, کوئی کمپیریزن نہیں. کف ایک نہیں ہے اور ایسی شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی عربوں کے یہاں. جب تک کہ کمپیریزن کے اعتبار سے ایک جیسا نہ ہو عربوں کے یہاں شادی نہیں ہو سکتی تھی. مگر اس کو بھی خدیجہ نے نظر انداز کر دیا کہ کہاں میں عرب کی دولت مند ترین عورت اور کہاں یہ یتیم ابو طالب. کوئی یعنی مان لو ثروت کے اعتبار سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, مگر اس کے باوجود خدیجہ کی نگاہیں ان پر پڑ رہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدیجہ نے اپنی دنیا تو کامیاب بنا ہی لی تھی, مگر دنیا کے ساتھ ساتھ خدیجہ یہ چاہتی تھی کہ جو خالدین فیہا ابد الآباد تک کی جو زندگی ہے وہ تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ تو ضرور کامیاب بننی چاہیے. تو خدیجہ نے دونوں زندگیوں کو پیش نظر رکھا تھا, اس دنیا کی زندگی بھی کامیاب گزرے اور اس دنیا کی زندگی اس سے زیادہ کامیاب گزرے. اس سے زیادہ کامیاب زندگی کسی اور عورت کی نہ ہو, شہزادی کے کونین کو اگر نکال دیں ہم. تو خدیجہ کے پیش نظر اس طرح کا جو دستور تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ دنیا کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی بلند ترین مقام پر پہنچی. یہ دانشمند افراد کا اسی طرح کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو اپنی دنیا بھی ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں اور اپنی آخرت کا بھی پورا پورا خیال رکھتے ہیں, پوری آخرت کو وہ حاصل کرتے ہیں, دونوں اعتبار سے خیال رکھتے ہیں. چنانچہ کسی طرح کا کوئی میچ نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, مگر اس کے باوجود وہ شادی کا پیغام بھیجا اور خود خدیجہ نے بھیجا. الٹا معاملہ ہوتا تھا کہ ویسے پیغام خدیجہ کے پاس آتے تھے, مگر یہاں الٹا کیا کہ خدیجہ نے اپنی طرف سے پیغام بھیجا. مجھے موقع نہیں ملا جو بزنس اللہ کے رسول نے کیسے چلایا اس کی داستان میں آپ کو سنا تھا کہ کیسے کامیاب طریقے سے وہ بزنس چلایا, مگر وہ بزنس میں کامیابی کے بعد ہی خدیجہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان سے شادی کرنی ہے. کوئی میچ نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, مگر اس کے باوجود شادی ہے. جہاں یہ بات خدیجہ نے محسوس کی ہے, آپ یہ اندازہ کیجئے کہ رسول کے لیے کون سا کمپیریزن ہے. آج کا نوجوان, ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ملے. خوبصورتی کے پیچھے وہ تعلیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے, خوبصورت تو ہے نا. اگر خوبصورتی ہے خاندان کو نظر انداز کر دیں, بڑا خاندان نہیں چلو کوئی بات نہیں, خوبصورت تو ہے نا. یعنی جو چیز پیش نظر رکھی جانی چاہیے ان ساری چیزوں کو رسول نے بھی نظر انداز کر دیا, اور جو کوالٹی خدیجہ کی تھی اس خاص کوالٹی کو پیش نظر رکھا. وہ کیا ہے کہ خدیجہ کو فقط و فقط آخرت کی فکر ہے, اور مجھے بھی ایسی عورت چاہیے کہ جو آخرت کی فکر کرنے والی ہے. چنانچہ شادی کے بعد جو کچھ خدیجہ نے اللہ کے رسول کے لیے انجام دیا اس میں حضرت ابو بکر کی ایک روایت ہے کہ اتنا مال رسول کی خدمت میں پیش کیا, اتنا مال رسول کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ پورا پہاڑ بن گیا تھا. زر و جواہرات, سونے زر و جواہرات کا وہ پورا پہاڑ بن گیا تھا. پہاڑ ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر اس پہاڑ کے ایک طرف ہم کھڑے ہوتے تھے تو دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے کہ وہاں کون کھڑا ہوا ہے, اتنا بڑا پہاڑ بنا. اتنا مال خدیجہ نے رسول کی خدمت میں پیش کیا, مگر دین اسلام کی یہ خاتون مال کی قربانی دیتے 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 کس منزل پر پہنچ گئی؟ اس منزل پر پہنچ گئی جس کا نام ہے شیب ابی طالب. اور شیب ابی طالب کی کیفیت یہ ہے کہ جتنا وہاں کچھ موجود تھا اناج ساتھ لے کے گئے, وہ تو سارا ختم کر دیا انہوں نے. وہاں جتنے درخت وغیرہ موجود تھے ان کے پھول کھانے کے قابل تھے یا نہ کھانے کے قابل تھے، پھل کھانے کے قابل تھے یا نہ کھانے کے قابل، وہ سب انہوں نے استعمال کر لیے. درختوں کے پتے، اب پھل و پھول تو باقی نہیں بچا مگر بھوک ہے جو مسلسل لگے چلی جا رہی ہے، درختوں کے پتے وہ توڑ توڑ کے انہوں نے استعمال کر لیے، وہ کھا کے انہوں نے گزارا کر لیا، پیٹ بھر لیا اپنا. درختوں کے چھلکے، چھلکے کاٹ کاٹ کے انہوں نے پیس پیس کے ان کو استعمال کر لیا کہ کسی طرح سے پیٹ کی آگ بجھ جائے، وہ بھی ختم ہو گئے. اب آئی درختوں کی جڑیں، درختوں کی جڑیں اندر سے نکال نکال کے جس میں ذرا سی نرمی ہوتی ہے، نمی ہونے کی وجہ سے وہ ذرا کھانے کے قابل بن جاتے ہیں، درختوں کی جڑیں نکال نکال کے انہوں نے کھانا شروع کر دی. کون عورت کی بات کر رہا ہوں میں؟ جو عرب کی رئیس ترین عورت ہے، اور کھانے پینے کی یہ کیفیت ہے کہ کھانے کو پتے بھی نہیں ہیں، یہ جڑیں نکال نکال کے پیس پیس کے کھانا پڑ رہی ہیں. اور یہی وہ کیفیت تھی کہ جہاں جناب خدیجہ بیمار پڑی ہیں. اور بیماری کی وجہ کیا تھی؟ کہ ایک ایسے درخت یا ایسے پودے کی جڑ نکال لی گئی کہ جو زہریلے پودے کی جڑ، جس میں زہر ملا ہوتا ہے اور وہ میڈیسن کے لیے استعمال ہوتی، وہ جڑ نکال کر اس کو پیس کر جب جناب خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس سے وہ بیماری لگی کہ وہ ام المومنین کی جس نے ساری زندگی اسلام کے لیے خدمات انجام دی تھی، آج اس منزل پر پہنچ گئے کہ اتنی بیمار پڑ گئی، اتنی بیمار پڑ گئی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اذان محترم، بیماری کی منزل میں پہنچنے کے بعد جب آخری منزلیں ہیں، ایک مرتبہ خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. ان کی بچی ہے 3 سال کی یا 5 سال کی، ماں کے قریب کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ماں مسلسل گریہ کر رہی ہے، ماں مسلسل رو رہی ہے. کچھ عورتیں اور قریب کھڑی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ خدیجہ مسلسل گریہ کر رہی ہیں. ان عورتوں نے کہا کہ اے خدیجہ، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیوں گریہ کر رہی ہو؟ تم تو رحمت للعالمین کی زوجہ ہو، تمہیں تو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہوتا ہے تو تم سیدھی جنت میں جانے والی ہو. کہا مجھے معلوم ہے کہ میں جنت میں جانے والی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں افضل ترین انسان کی بیوی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی زندگی بہت اچھے انداز سے گزاری ہے، مگر اگر مجھے فکر ہے تو میری اس 5 سال کی بچی کی فکر ہے. 5 سال کی بچی کی جو فکر ہے خدیجہ کو، تو وہ کس طرح کی فکر ہے؟ ایک مرتبہ کسی عورت نے سوال کیا کہ خدیجہ تجھے اپنی بچی کی کیا فکر ہے؟ کہا میں سوچتی ہوں کہ جب یہ بڑی ہوگی تو اس کی نگہبانی کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اور خصوصیت سے جب بچیوں کی شادی کا موقع آتا ہے تو ماں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اس کی ماں کے فرائض کون انجام دے گا، اور کس طرح سے اس کی شادی کے مراسم پورے ہوں گے. وہاں جو عورتیں کھڑی ہیں خدیجہ کو دلاسا دے رہی ہیں، خدیجہ تم فکر نہ کرو، ہم ماں بن کر اس بچی کا پورا خیال رکھیں گے اور اس بچی کے جتنا اہتمام ہو سکتا ہے پورا اہتمام کریں گے. بس عزیزان محترم، بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچی بڑی خوش نصیب بچی نکلی ہے کہ ان کا خیال کرنے والی اتنی ساری عورتیں موجود ہیں، ارے رحمت للعالمین جیسا باپ موجود ہے، اتنے سارے افراد موجود ہیں، اب اس بچی کو کوئی فکر نہیں ہوگی. مگر عزیزو، اس بچی کی کیفیت آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوئی ہے؟ ارے ماں کی وفات کے وقت یہ تھوڑا سا رو سکی تھی، اپنی ماں پر آنسو بہا سکی تھی، مگر جب بچی کے باپ کا انتقال ہوا تھا تو بچی کو رونے کی اجازت تک نہیں تھی. ارے کچھ مسلمان آ گئے تھے جو علی سے شکایت کر رہے تھے، یا علی، ارے رسول کی بیٹی سے کہو یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، ہائے رسول خدا، آپ کی بیٹی پر یہ وقت کہ رونے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے بھی ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے کہ رات میں رو یا دن میں رو. مگر رسول کی بیٹی مسلمان
مہمانوں کا خیال کرتی ہے، گھر میں نہیں روتی ہے، گھر سے باہر نکل جاتی ہے، مگر کس طرح سے؟ ایک ہاتھ میں حسن کو تھاما ہے، ایک ہاتھ میں حسین کو تھاما ہے، اور جنت البقیع، جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچ کر اب وہ مرثیہ شروع کرتی ہیں، سبت علی مصائب لو انھا سبت علی ایام سرنا لیالیا، ارے بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، روزے روشن پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل،
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہر دم آسمین کا واسطہ، بالخصوص ام المؤمنین خدیجہ کا واسطہ، خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں ان تمام کو آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما. پروردگارہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار علین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ ماہ صیام بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، اس مہینے کی ساری عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص اس مہینے میں نازل ہونے والا قرآن جو کسی نہ کسی انداز سے اس مہینے میں نازل ہوتا رہا ہے. پروردگارہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت پیدا کر دے، انہیں علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کو اذن ظہور عطا فرما.